العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. قرآن مجید میں قلب کی اہمیت کا تذکرہ. قلب یعنی دل. قرآن مجید میں قلب کا تذکرہ بہت زیادہ فعال اور اثر انگیزی رکھنے والے عضو کی حیثیت سے کیا گیا ہے. اسی حیثیت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اظہار کیا ہے اور اثر انگیزی کے لحاظ سے قلب کی مرکزیت بتائی ہے. فرمایا ہے الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. یہ جان لو کہ جسم کے اندر ایک ایسا عضو ہے, اگر وہ درست ہو تو سارا بدن درست اور اگر وہ خراب ہو تو سارا بدن خراب ہو جائے گا, وہ قلب ہے. دیکھیے یہ بات ہر شخص جانتا ہے اور آج قلب کے متعلق جو تحقیقات ہوئی ہیں یا قلب پر حملہ ہارٹ اٹیک اتنے عام بات ہیں کہ ذرا بھی قلب آدمی کا متاثر ہو جائے تو انسان کو اپنی زندگی خطرے میں معلوم ہونے لگتی ہے. کسی کی آنکھ خراب ہو جائے, کسی کا دماغ خراب ہو جائے خدا نخواستہ, اور کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے یا کچھ بھی, یا کوئی بہرا ہو جائے, تو اس شخص کو نہ کسی دوسرے شخص کو اس کی زندگی کے بارے میں کوئی خطرہ نہیں محسوس ہوتا. لیکن کسی کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, دل پر حملہ ہو چکا ہے, تو وہ بھی خود سہم جاتے ہیں اور اس کے متعلقین بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب شاید زیادہ اس کی زندگی نہیں ہے. اس لیے کہ دل انسانی اپنی صحت کے لحاظ سے بھی سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے, اور ایسے ہی قرآن کریم نے باطنی اصلاح اور اس کی درستی کے لیے, روحانی طور پر اس کی درستی کے لیے اس کو بیان کیا ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دل کے اندر, جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, ایک لوتھڑا ہے, اگر وہ درست رہے تو سارا جسم درست رہے. ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں طبی لحاظ سے کوئی بات نہیں بیان کی ہے, لیکن الفاظ ایسے بیان کیے ہیں کہ اطباء بھی اس سے استدلال کر سکتے ہیں اور طب کے لحاظ سے بھی ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. جسمانی لحاظ سے بھی, ظاہری لحاظ سے بھی انسان کا اگر دل درست ہے تو اس کے پورے جسم کی صحت کی امید ہوتی ہے, اور اسی طرح باطنی لحاظ سے, روحانی لحاظ سے اگر اس کا قلب متاثر ہے, اس میں آلودگیاں ہیں, تو پھر وہ پوری طرح بگڑ جاتا ہے. اسی کے ساتھ جدید سائنس قلب کو اہمیت نہیں دیتی اور ساری اہمیت دماغ کو دیتی ہے. قلب کو صرف خون سپلائی کرنے والا عضو قرار دیتی ہے, لیکن عملی طور پر یہ بات محل نظر معلوم ہوتی ہے, کیونکہ یونانی علاج میں قلب کی حرکت سے بہت سے امراض کا پتہ چلایا جاتا رہا ہے. یہ بھی ایک بات ہے, ہمارے کچھ فقہا نے بھی اس پر بحث کی ہے کہ دل اصل ہے یا دماغ اصل ہے, لیکن قرآن کریم میں جن حقائق کو قلب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے, قلب کے جن حقائق کو واشگاف کیا گیا ہے, اور حدیث میں جس طرح اس کو بیان کیا گیا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے آدمی بالکل بغیر کسی تردد کے کہہ سکتا ہے کہ مرکزیت تو دل ہی کو ہے, لیکن دماغ کی بھی ایک حیثیت ہوتی ہے, اس کا بھی ایک کام ہوتا ہے اور اس کو بھی ایک مقام ہوتا ہے. تھوڑی سی باتیں آگے آئیں گے بھی, لیکن جو جدید سائنس ہیں وہ سارا زور دماغ پر دیتی ہے. وہ جسم کے لحاظ سے, زندگی کے لحاظ سے تو دل کو اہمیت دیتی ہے, لیکن دنیا میں جو کام ہوتے ہیں اور جو کچھ انقلابات آتے ہیں اس کو دیکھ کر اس کا پورا زور دماغ پر ہوتا ہے اور ساری محنت. یہی فرق ہے انبیاء اور دوسرے لوگوں میں, انبیاء کا پورا زور دماغ نہیں دل کی اصلاح پر ہوتا ہے, اور دماغ کو بھی اس سے بھی اعراض نہیں کرتے ہو, لیکن پورا زور ان کا دماغ دل پر ہوتا ہے. لیکن جو جدید سائنس والے یا جدید مفکرین ہوتے ہیں, اور جتنی مفکرین نے جو تھیوریاں جو پیش کی ہیں فلاسفہ نے, ان کا پورا زور دماغ پر رہا ہے, دل سے وہاں غائب بحث ہی نہیں کی گئی ہے. قرآن مجید میں انسانوں کی طرز عمل, جذبات و احساسات کو قلب کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے, بلکہ بعض استعارے بھی قلب کے تعلق سے لائے گئے ہیں. مثلاً فرمایا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, کہ حقیقت کو نہ دیکھنا آنکھوں ہی کا عمل نہیں ہے بلکہ سینوں کے اندر جو دل ہیں وہی اندھے ہو جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی پیدائش پر اس مقصد سے کہ وہ فرعون کے عملے کے ہاتھ نہ لگے, لیکن ان کی اس کی ان کو ایسی فکر لاحق ہوئی کہ اس کے علاوہ ہر فکر ہٹ گئی. ان کے دل کی دیکسوئی کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا, کہ موسیٰ کی والدہ کا دل ہر دوسری فکر سے خالی ہو گیا. یہاں پر فکر و تشویش کا تعلق دل سے بتایا گیا ہے. عام طور پر اردو محاورے میں بھی کہتے ہیں دل میرا اس طرف لگا ہوا ہے, یعنی کسی سے کوئی تعلق ہوتا ہے یا کوئی تشویش ہوتی ہے تو کہتے ہیں میرا دل لگا ہوا ہے. عام طور پر اس کو دماغ سے تعبیر کیا جاتا ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ قلب کو رجحانات, ارادوں اور تصورات کا منبع اور مرکز ظاہر کیا گیا ہے, اور اس لحاظ سے قلب کو درست کرنے اور صحیح عمل کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. غلط رجحانات کے پیدا ہونے کی نسبت بھی قلب کی طرف کی گئی ہے. اس کا مذکورہ بالا حوالہ مذکورہ بالا آیت سے جس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ آنکھیں حق بات کو دیکھنے سے گریزاں نہیں ہوتی بلکہ قلب حق کو دیکھنے سے قاصر رہتے ہیں. اب دیکھیے قرآن کریم نے جو بیان کیے ہیں لَهُمْ قُلُوبُ اللَّهِ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ اللَّهِ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ اللَّهِ يَسْمَعُونَ بِهَا, یہاں آپ غور کریں گے تو بات سمجھ پوری آ جائے گی. یہ تو بات سب دیکھتے ہیں کہ آنکھیں ہیں, کیسے قرآن کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں, لیکن قرآن کریم نے یہ کہا پہلے اس لیے کہا لَهُمْ قُلُوبُ اللَّهِ يَفْقَهُونَ بِهَا, کیونکہ ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں اس لیے وہ آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں. اصل کام گویا دل کا ہوتا ہے, دل کے جو رجحانات ہوتے ہیں اسی کے مطابق آنکھیں دیکھتی ہیں اور اسی کے مطابق آنکھیں سنتی ہیں, ورنہ یہ اسی کے مطابق کان سنتے ہیں اور اسی کے مطابق آنکھیں دیکھتی ہیں, ورنہ آنکھوں کا دیکھنا کوئی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور اس کے اصلاح کا اور اس کے نجات کا باعث نہیں ہو سکتا آنکھوں کا یہ دیکھنا جب دل اس کے ساتھ نہ ہو. قرآن مجید نے قلب کے حوالے سے انسان کے صحیح اور غلط رجحان ہونے کا تعلق ظاہر کر کے گویا اشارہ دیا ہے کہ سارے انسان جو قرآن کے مخاطب ہیں اپنے احساسات اور رجحانات, افکار و خیالات, تاثرات اور ارادوں کے اصل مقام قلب ہی کو سمجھتے ہیں. لہذا قرآن مجید نے اس کی بنیاد بھی قلب کی اصلاح کی طرف اس کی بنیاد پر بھی قلب کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی اور قلب کو اسی کے مطابق اہمیت دی. دل اور دماغ کا دائرہ عمل, قرآن مجید نے دماغ کو اس کے دائرہ عمل کے لحاظ سے الگ ظاہر کیا ہے اور اس کے لیے لب جس کی جمع الباب آتی ہے استعمال کیا ہے. اس کے معنی گودے کے ہیں اور دماغ گودے ہی کی حیثیت رکھتا ہے. دماغ کو بات کے سمجھنے کے مفہوم میں استعمال کیا ہے, لیکن ارادے اور جذبات کے تعلق کی بات قلب سے متعلق ظاہر کی ہے. اور انسان کی نفسیات یہ ہیں کہ بات کو سمجھنا اور حقیقت سے واقف ہونا اس کے ارادے اور رجحان کو تابع نہیں بنا پاتا بلکہ اس کی خواہش اور پسند عموماً اس پر غالب ہوتی ہے. دیکھیے بہت ایسا ہوتا ہے اور ہر شخص کا تجربہ کر سکتا ہے کہ انسان اپنے دماغ کے لحاظ سے کسی چیز کے فائدے اور نقصان کو سمجھتا ہے, اس کی خوبی اور خرابی کو سمجھتا ہے, لیکن کوئی ضروری نہیں کہ اس کا عمل اسی کے مطابق ہو. اگر دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے دماغ میں نہ بھی آئے, اسی لیے شریعت کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان اپنے دماغ سے نہیں سمجھ سکتا لیکن شریعت پر ایمان کی وجہ سے اس کے دل میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے, اس لیے اس پر آسانی سے عمل کرتا ہے. اسی لیے حضرت علی نے فرمایا تھا موضوع پر مسا کے سلسلے میں کہ لو کان هذا الدین بالعقل لکان المس علی الخفین بالاسفل, یعنی اگر ساری چیزیں ہم دماغ سے سمجھ سکتے ہیں تو جو موضوع پر مسا کرتے ہیں وہ نیچے مسا کرنا ہوتا, اوپر سے مسا نہیں ہوتا, لیکن چونکہ یہ بات دل میں بیٹھ گئی ہے کہ شریعت کے یہ بات ہے اس لیے دماغ کے ساتھ نہ دینے کے باوجود بھی ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اور دل اس پر آمادہ ہوتا ہے, وہ کسی عمل کے نقصان کو اچھی طرح جان لینے کے بعد اور سمجھ لینے کے بعد بھی ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے مطابق عمل کرے اور اس کے مطابق اس کا رجحان بنے. اس طرح دماغ کا عمل حقیقت واقعہ کو اور کسی چیز کی افادیت و اہمیت کو سمجھنے سے ہوتا ہے، جبکہ انسان کا رجحان، ارادہ اور پسند اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح اس کا راستہ بظاہر تنہا رہتا ہے اور عمل پر آمادہ ہونا قلب سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں انسان کو بھلائی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے قلب کا جگہ جگہ تذکرہ کیا گیا ہے اور قلب کے راستے سے راہ راست کو اپنانے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ایک بہت بڑی حقیقت ہے یہ۔ دیکھیے، دنیا میں بسا اوقات معمولی قسم کے لوگ بھی بہت بڑا انقلاب برپا کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا بھی خود دماغ کہتا ہے کہ ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ تو اس کی سطح سے بلند اور سمجھیں گے اس کا دماغ تو نہیں چلا کہیں۔ بسا اوقات کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آدمی کام کرنے دل اس کا کسی پر لگ جاتا ہے اور دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایسا کرنا ہے، ایسا ہونا ہے، تو اس کا دماغ اس کو روکتا ہے کہ ایسا نہیں۔ اقبال نے اسی کو کہا تھا، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ دیکھیے، دل عقل دل کو پابند بنانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن دل اس کا پابند نہیں ہوتا، بلکہ دل عقل کے خلاف کام کرتا ہے۔ بہت واضح مثال حضرت مولانا علی میاں صاحب نے جو کتاب لکھی ماذا خسر العالم، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے جو زوال کا اثر، اس کے مقدمے میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر ہم دماغ سے سوچتے تو یہ کام نہ کرتے، لیکن ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ اور یہ بات پوری قوت کے ساتھ تھی کہ یہ کام ہونا چاہیے، اس موضوع پر قلم اٹھانا چاہیے، لیکن بار بار ہماری عقل ہمیں روکتی تھی اور ہمارا دماغ ہمارے لیے مانے ہوتا تھا۔ پھر ان کو اقبال کا شعر یاد آیا کہ ایسا ہوتا ہے کہ دل کے ساتھ عقل بھی رہنی چاہیے، لیکن کبھی عقل کو کنارے رکھ کر دل سے عمل کرنا چاہیے۔ مثلا بہت ایسا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والے، حدیث میں کہا گیا ہے اتنا اللہ کا ذکر کرو حتی یقال مجنون، کہ اس کو مجنون کہا جائے۔ ظاہر بات ہے کوئی اپنے عقل سے سوچے گا کہ لوگ ہم کو پاگل سمجھیں گے، کبھی آمادہ نہیں ہوگا اس پر، لیکن جب دل اس کا اللہ کی محبت میں بالکل پوری طرح اللہ کی محبت اس میں رچ بس گئی ہوگی، تو پھر وہ ذکر کرنے میں بھی اس کو کبھی عقل اس کو رکاوٹ نہیں بنے گی کہ ہم اس طرح ذکر کریں گے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ دماغ کا کام ہوتا ہے۔ لیکن دل کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے وہ پھر دماغ کے اسے جذبے کا ساتھ نہیں ہوتا ہوں، بلکہ دل کا جذبہ ہی اکثر غالب آتا ہے۔ اسی لیے برائیوں سے بچنے اور اچھائیوں پر آمادہ ہونے کے لیے دماغ کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، لیکن دماغ اور دل میں رسہ کشی ہو جائے تو ہمیشہ دل ہی غالب آتا ہے اور قلب ہی کی بنیاد پر انسان آگے بڑھتا ہے۔ قرآن مجید نے قلب اور کبھی فؤاد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ انسان دیگر مخلوقات سے اس کو ایک امتیاز سے آتا ہوتا ہے اور وہ اپنے ایک رجحان اور خاص جذبہ اس سے پیدا ہوتا ہے، اور انسانی زندگی کے حالات پر ان کا خصوصی اثر پڑتا ہے جو جذبات اس کے دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ دل کی مذکورہ کیفیات کا ظہور انسانوں کے ذاتی اور شخصی حالات میں، آپس کے تعلقات میں، اور اپنے خالق و پروردگار سے تعلق میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، قرآن کریم نے میراث کے احکام ہمیں دیے، بات فوراً یاد آ گئی، اس میں اللہ نے بات بیان کیا میراث کے جہاں احکام دیے ہیں، لا تدرون ایہما اقرب لکم نفعا، اگر انسان اپنے فائدے اور نقصان کے لحاظ سے میراث کی تقسیم کرتا تو شاید یہ تقسیم نہ ہوتی جو تقسیم ہے۔ اللہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اللہ نے اسی لیے ایک ایک وضاحت سے اس کو بیان کیا، فلاں کو اتنا حصہ دو، فلاں کو اتنا حصہ دو، فلاں کو اتنا حصہ دو۔ پھر اللہ نے کہا تم نہیں جانتے، اور تم اگر اپنے عقل سے سوچتے تو شاید کچھ اس میں گڑبڑ ہو جاتا، تمہارا دماغ کچھ اور کہتا۔ جیسے آج کل بہت سے لوگوں کا دماغ کہتا ہے کہ عورتوں کو بھی مرد کے برابر ہونا چاہیے، لیکن وہ دماغ بھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے اصلا، حقیقت پر اگر غور کرے تو انسان کے دل کی کیفیت اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے، اور دل کی کیفیت اگر صحیح نہیں، اس میں کھوٹ ہے، تو اللہ کی رحمت سے بھی دور کر دیتی ہے۔ اس لیے اعمال کا تعلق، اعمال کا دار و مدار دل کی کیفیت پر ہے۔ دل ہی اللہ کے انوار کا محل ہے، اور عنایت الہی دل ہی کی حالت کے اعتبار سے آتی ہیں۔ اللہ کا ارشاد ان لوگوں کے بارے میں جن پر اللہ کی خاص نوازشیں ہوئی ہیں، اس طرح ہوا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ نے تقوی کے لیے ان کے دلوں کی آزمائش کی ہے، ان کے دلوں کو اس کے لیے تیار کیے ہیں. متعدد آیتیں قرآن کریم میں دل کے بارے میں ہیں. اب دیکھیے، دل اللہ کی طرف تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھ جائیے، اہل اللہ بزرگوں نے مراقبہ کرتے تھے، اس میں کیا ہوتا تھا؟ اور بہت سے بزرگوں نے کہا کہ کچھ دیر کا مراقبہ بھی انسان کو بہت اعلیٰ مقام پر پہنچا سکتا ہے. مراقبے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور ہر طرف سے یکسو ہو کر، دماغ بالکل ہر طرف سے ہٹا کر دل اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، تو اللہ کی انوار، اس کے عنایات اس کے دلوں پر بارش کی طرح پھر برستے ہیں. اسی لیے اہل اللہ کی مجلسوں میں، بزرگوں کی مجلسوں میں کبھی ایسا ہوتا ہے اور آپ کو برہرا بھی محسوس ہوگا، ان کا قلب آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور آپ کو فائدہ محسوس ہوتا ہے. اسی لیے اہل اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جب بزرگوں کی مجلسوں میں ہم جائیں، اہل اللہ کے یہاں جائیں، تو ہم دل انہیں کی طرف متوجہ کریں، اور تو پھر براہ راست اسے کہتے ہیں نا، دل ریزت بر دل خیزت، دل سے نکل کر دل مر گویا چیز اثر کرتی ہے، گویا ان کے دل سے انوار بھی اگر نکلیں گے تو ہمارے دل پر براہ راست اس پر اس کا اثر پڑے گا. اس لیے کہیں بھی ہم اس طرح موقع ملے اہل اللہ کی مجلسوں میں جانے کا، تو پھر اس میں اسی کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا دل ان کی طرف متوجہ کریں. ان کی طرف متوجہ کرنے کا مطلب یعنی ان کی طرف توجہ اور اللہ کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں، تو پھر بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہے، مختصر مجلسوں سے بھی اور تھوڑی سی صحبت سے بھی. اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں بیان کی ہیں، جیسے یہاں آیتیں بیان کی گئی ہیں. ایک جگہ ارشاد ہے، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، دل کی کیفیت اللہ کو معلوم ہوئی، اس لیے اللہ نے ان پر سکونت نازل کی، رحمت اتاری. ایک جگہ ارشاد ہے، أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، ان کے دلوں کے اندر ایمان تھا، اسی لیے اللہ نے ان کی مدد کی. اس طرح ہدایت دل میں اترتی ہے، اسی طرح جب دل غلط راہ پر پڑتا ہے تو پھر اور کوئی چیز کام نہیں آتی. اللہ فرماتا ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ، دل کے اندر کھوٹ ہے، آلودگی ہے، گندگی ہے، مرض ہے، تو پھر ان کی آلودگیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. آپ دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے سائنسدان اور زبردست عقل مند، دنیا ان کے عقل کا لوہا مانتی ہے، لیکن کیسی کیسی وہ برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان کے دل کے اندر چونکہ وہ بات نہیں ہوتی اور ان کا دل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، دل کو اس کی طرف آمادہ کرنے کے لیے خود تیار نہیں ہوتے، اس لیے چھوٹی چھوٹی بات جو دل سے ہم سمجھ سکتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور اس کا فائدہ یا اس کی حقیقت ان کے دل پر منکشف نہیں ہوتی. تو ارشاد ہے، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے بھی ان کو ٹیڑھا کر دیا، کجی میں ڈال دیا ہوا. دل کی سختی لوگوں کی دوری کا بھی سبب بنتی ہے. اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ کا دل سخت ہوتا تو لوگ آپ ساتھ نہ رہتے، سب یہاں سے چھڑ جاتے اور آپ تنہا رہ جاتے، لیکن کیونکہ آپ بہت نرم دل تھے اسی لیے سب لوگوں کو قریب کرنے میں آپ کی نرم دلی بہت آپ کے معاون ہوئی. صاف ستھرے دل کی تعریف اللہ نے اس طرح فرمائی ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ مال کا نفع ہوگا نہ اولاد کوئی فائدہ پہنچا سکے گی، ہاں وہی فائدے میں رہے گا جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کی دربار میں اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے. قلب سلیم ہی کہ برائی کے جذبات سے محفوظ رہے، گناہوں سے دور رہے، کسی طرح کی آلودگی اللہ کی نافرمانی کی اس کے دل کے اندر نہ ہو. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اور کہیں قلب منیب کہا ہے، فرمایا، مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، وہ اللہ کی طرف آمادہ ہونے والا دل. اور فرمایا، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، بہت قابل غور ہے. یہاں دیکھیے صرف قلب کہا ہے، قلب کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے اندر جذبات پیدا ہوں، اور جب جذبات پیدا ہوں گے اور صالح جذبات ہوں گے تو ظاہر ہے وہ اللہ کی اطاعت میں لگ جائے گا. اسے یہاں مطلق قلب کہا ہے، قلب کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اس کے اندر اللہ کی طاعت کا اور اللہ کو راضی کرنے والے جذبات اس کے اندر ابھریں, یہ قلب سلیم کا تقاضا بھی ہے اور قلب مومن اسی کو چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے حوالے سے فرمایا, قل من کان عدو لجبریل فانہ نزلہ علی قلبہ, آپ کے قلب پر نزول ہوتا تھا, جبریل علیہ السلام جو نازل ہوتے ہیں اترتے ہیں تو گویا آپ کے قلب پر اللہ تعالیٰ قرآن کا نزول کرتا تھا ان کے واسطے سے, براہ راست دل پر نقش ہو جاتا تھا. اور فرمایا نزل به الروح الامین علی قلبك لتكون من المنذرین, دل کی طہارت اور پاکیزگی کے تعلق سے ارشاد ہے, ذلکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, یعنی پردے کے سلسلے میں فرمایا ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھو, یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی اور عورتوں کے دلوں کے لیے, ان کے لیے بھی پاکیزگی کا سبب ہے یہ. اور ارشاد فرمایا وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم, اور کہیں فرمایا وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. غزوہ بدر کے موقع پر جب اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا تو اس موقع پر یہ آیتیں ہیں کہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے, اور دلوں کو جب اطمینان ہو جاتا ہے تو سارے اعضاء اس کا ساتھ دیتے ہیں. اگر دیکھیں ہمت قوت بھی اصلا در حقیقت دل سے ہوتی ہے, اس لیے مضبوط بہادر آدمی کو رابط الجحش بھی کہتے ہیں عربی میں, اس کا دل گویا مضبوط ہوتا ہے, اور دل ایک طرف آمادہ ہو تو سارے اعضاء اس کا ساتھ دیتے ہیں. دل کے اندر اگر بزدلی پیدا ہو جائے, خوف آ جائے تو پاؤں اکھڑ جاتے ہیں اور آدمی بھاگ جاتے ہیں. اسی لیے دل کے اندر اگر اطمینان ہو جائے تو پھر پوری طرح جم جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے ذکر کے بارے میں یہی کہا ہے, اللہ کا ذکر آدمی جب کرتا ہے, اللہ کا استحضار اس کو ہو جاتا ہے, اللہ کی معیت کا اس کو یقین ہو جاتا ہے, تو اس کے دلوں کے اندر اطمینان پیدا ہو جاتا ہے. دلوں کے اندر جب اطمینان پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے ہر عضو سے وہی عمل نکلتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں. نہ اس کے پاؤں اکھڑتے ہیں, نہ اس کا ہاتھ غلط کرتا ہے, نہ اس کے کان غلط سنتے ہیں, نہ اس کی آنکھیں غلط دیکھتی ہیں. فرمایا اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. اس لیے کثرت سے اللہ کا ذکر اللہ نے بار بار کہا ہے, اذکر اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا, کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, کثرت سے کرو. اور ارشاد ہے ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم, دلوں کے اندر ایمان کو اللہ نے اچھا بنا کر خوشنما بنا کر پیش کیا ہے. ایمان کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اس لیے ایمان کی تقاضوں پر عمل کرتے ہیں. فرمایا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم, دلوں کے اندر جوڑ ہوتا ہے پھر آدمی سلوک کرتا ہے, دلوں کے اندر محبت ہوتی ہے اور آدمی اس کے ساتھ احسان کرتا ہے, دل کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کی ضرورت کا, اس کے ضرورت مند ہونے کا, تو ہم بہت خوش دلی سے اس کا تعاون کرتے ہیں اور دل اس سے خوش ہو جاتا ہے. اور اسی لیے دعا سکھائی گئی, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب, دل اگر ہمارے دلوں کے اندر کجی پیدا ہو جائے. بہت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ہدایت پر ہوتا ہے لیکن پھر ہدایت پر استمرار نہ ہونے کی وجہ سے دلوں کے اندر کجی پیدا ہو جاتی ہے. یہ بہت ہی جامع دعا ہے. یہ یہاں دعا سکھائی گئی کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو تو کج ہونے سے, ٹیڑھا ہونے سے محفوظ رکھ اور اس کو پوری طرح راہ راست پر باقی رکھ. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, ہمارے دلوں کے اندر کھوٹ نہ رکھ اہل ایمان کا, اہل ایمان کے بارے میں. اسی لیے قیامت کے جنت کے بارے میں کہا ونزعنا ما فی صدورهم من غل, دل کے اندر جو ایک چیز ہوتی ہے سینے کے اندر جو دل ہوتا ہے اس سے ہم پوری کھوٹ اور دور کر دیں گے اور بالکل میل محبت ملاپ ہوگا. اور ارشاد ہے والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا, دلوں کے اندر اللہ نے سکونت نازل کی تو پھر ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے. اس سے فرمایا کہیں اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبی, دل کے اندر اطمینان ہو جائے گا تو پھر عمل پر بھی آمادگی ہوگی اور دوسروں سے کہنا بھی بہت آسان ہو جائے گا. ورنہ صرف دماغ سے آدمی کسی بات کو سمجھیں, صرف دعوت کو پڑھیں, بہت سی تھیوری دعوت کے سلسلے میں اس نے حاصل کی لیکن اس کا دل کے اندر بات نہیں اتری, تو صرف آدمی مفکر تو ہو سکتا ہے لیکن دائی نہیں ہو سکتا, اپنے جذبات سے آمادہ نہیں کر سکتا. لیکن دماغ کو ایک کنارے رکھ کر بھی اگر دل آپ کا اس پر آمادہ ہے تو پھر بہت بڑا آپ کام کر سکتے ہیں. اور ارشاد ہے مثلا آپ دیکھیے کون چاہتا ہے اپنے عقل سے کہ اس پر مصیبت آئے وہ تکلیف جھیلیں اور اس پر مار پڑے. لیکن آپ دیکھیے دائیں کس طرح ٹوٹ پڑتا ہے, کس طرح میدان میں وہ کود پڑتا ہے اور کس طرح وہ کام کرتا ہے, ذلت اپنی گوارا کرتا ہے اور مار کھاتا ہے اور دھتکارا جاتا ہے. لیکن دل کے اندر چونکہ بات بیٹھ گئی ہے انسان کی ہدایت کی ضرورت اور اس کی اہمیت, اس کی حفاظت اس کے دل کے اندر بیٹھ گئی ہے, عقل کے خلاف وہ کرتا ہے, آدمی ذلت گوارا کرتا ہے. اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دعا کرتے تھے کہ میں اپنے لوگوں میں لوگ جس طرح حقیر سمجھ رہے ہیں, جو وہوان عالم نہ اللہ میں اشکو دعا فقوت وکیل دہیلتی وہوان عالم نہ, لیکن انسان دماغ کو اگر آگے رکھے تو پھر کبھی آدمی ہمیشہ اپنا وقار دیکھے گا, ارے کیا ہوگا ہماری عزت خاک میں نہیں مل جائے کہیں. لیکن آدمی اپنے کو بالکل ذلیل کرتے ہیں دعوت کے لیے اللہ کے لیے, اس لیے کہ دل کے اندر وہ بات بیٹھ چکی ہوتی ہے. فرمایا ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ, جو اللہ پر ایمان لائے اس کی دل کی سوئی درست ہو جاتی ہے, پھر سارا کام اس سے صحیح نکلتا ہے. دل کے تدبر و تفکر کی طرف اشارہ ہے, لہم قلوب اللہ یفقہون بہا, اس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا. اور ارشاد ہے افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا, اس میں بھی آگے یہ بات فرمائے گا, وآذان یسمعون بہا, دل اگر صحیح ہو جائیں گے تو سارے اعضاء کا کام پھر درست ہو جائے گا. فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, دلوں کے اندر کیا تالے پڑے ہیں, دلوں سے غور نہیں کرتے ہیں. قرآن میں اگر غور کریں دل کھول کر تو پھر فوراً آدمی کی ہدایت ہو جائے. دل کے اعمال کے قابل مؤاخذہ ہونے کے متعلق فرمایا ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم, دلوں کے قصد سے دلوں کے ارادے سے جو کام تم کرو گے دل کی حضوری کے ساتھ, یعنی انجانے میں بے خیالی میں کوئی کام کسی سے ہو جائے تو خطا ہے, اس پر مؤاخذہ نہیں ہوتا, اللہ اس کو معاف کرتا ہے. فرمایا لیس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولیکن ما تعمدت قلوبکم, دل کی اچھی کیفیت پر نوازے جانے پر فرمایا ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم, مومن اور کافر کے دل کے فرق کو یوں بیان فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, یعنی اللہ والے ایمان والے ایسے ہوتے ہیں جب اللہ کا تذکرہ ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے. دوسری جگہ اس طرح فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو لوگ جو ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس سے ہٹ جاتے ہیں اور اس پر غور نہیں کرتے. دل کی سختی, اس کی قساوت اور دل کی ظلمت کو گمراہی اور سرکشی کا بڑا سبب بتایا ہے. ایک جگہ ارشاد ہے فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے بھی جن کے دلوں کے اندر نرمی نہیں پیدا ہوتی, جن کے دل سخت ہی رہتے ہیں پتھری بنے رہتے ہیں, اس کے لیے تباہی ہے. کیا فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبهم واتبعوا اہواہم, دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے, دل اچھائی کی طرح آمادہ نہیں ہوتے تو ساری خواہشات کے پیچھے وہ پڑے ہوئے ہیں, اس لیے فرمایا اس کی بات واتبعوا اہواہم, کیونکہ دل ان کو نیکیوں کی طرف اللہ کی طاعت کی آمادہ نہیں کرتی تو اپنی خواہش کی طرف وہ لگے ہوئے ہیں. فرمایا فتوب علی قلوبهم فهم لا يفقهون, ان کے دلوں پر مہر لگ گئی اس لیے وہ سمجھتے نہیں ہیں. فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون, فرمایا کلا بل ران علی قلوبهم, دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے عمل کی وجہ سے تو پھر کوئی خیر اس کے دل کے اندر نہیں جاتا. فطال علیہم الامد فقست قلوبهم, طویل زمانے سے برائیوں میں گناہوں میں پڑے رہنے سے دلوں کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے گناہ پر جمنے کی, پھر ہدایت جلدی ان کو نہیں ملتی جب تک کہ بہت زیادہ پھر مجاہدہ نہ کرے. اور بھی اس طرح کی آیات ہیں جس میں دلوں کی کیفیت اور اس کے عمل کو بیان کیا گیا ہے. قلب کا لفظ جس میں اس کے بنیادی رول اور کلیدی حیثیت کو واضح کرتا ہے, جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قلب اگر صحیح کام کر رہا ہے تو روح بھی صحیح کام کرے گی. اسے ارشاد ہے ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب, روح کا مطلب سارے اعضاء سے ہمارے جو کام ہوتے ہیں اور روح کی بنیاد پر ہوتے ہیں. دیکھیے یہ بات جو اس آیت میں فرمائی گئی ہے, حج کے کچھ شعائر قربانی کے جانور حدی کے جانور جو سلسلے میں بات فرمائی گئی ہیں جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا, دل کے تقوی کی بات ہوگی. آج کچھ لوگ کہتے ہیں بہت سی چیزوں کی بے حرمتی کرتے ہیں, قرآن کریم کو زمین پر رکھتے ہیں, کعبے کی طرف پاؤں پھیلاتے ہیں, کہتے ہیں تقویٰ تو دل میں ہے. ممکن نہیں, دل کے اندر جو بات ہوگی وہ ظاہر میں ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خدا نخواستہ اپنے والد کو ہاتھ اٹھائیں کہیں عظمت دل میں ہماری عظمت ہے, کوئی بات لوگ کہیں گے پاگل لگ جائیں گے. لیکن دل کے اندر عظمت ہوگی تو پھر وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ والد پر کوئی ہاتھ اٹھائیں. یا کسی کو آپ پتھر ماریں کہ ہم تو اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں, تو کہیں گے پاگل بنے کی بات ہے یہ. دل کے اندر جو بات ہوگی وہ عمل سے ظاہر ہوگی, روح اسی کے مطابق کرے گی. اس لیے اس میں فرمایا گیا ذلک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. اس لیے فرمایا گیا ومن یکتم فإنه آثم القلب. شہادت کو کوئی چھپائیں اور کہیں کہ ہم کسی خاص غرض سے ہم نے کیا ہے, ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں اور ہمارے دل میں یہ بات نہیں ہے, فرمایا دل اس کا آلود ہے, گناہ ہے, گناہوں میں آمادہ ہے, عصیان میں مبتلا ہے, اسی وجہ سے اس نے یہ گناہ ہوا ہے. فرمایا ارشاد ہے انکار تبدی بھی لولا ربطنا علی قلبها, اگر دلوں کو ہم مضبوط نہ کیے ہوتے تو پھر برداشت نہیں کر سکتی تھی. دل کی کیفیت کو اس طرح کہیں بیان کیا ہے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب یومئذ واجفة واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه. اور ارشاد الا من اکرہ وقلبه مطمئن بالایمان. اور بھی بہت سی آیتیں اس طرح کی ہیں. ان تتوبا الی اللہ, مثلا یہ کہا گیا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما, یعنی دلوں کے اندر کجی پیدا ہو گئی ہیں, اس لیے اللہ کی طرف وہ اگر رجوع ہو جائیں گے تو پھر ان کی اصلاح ہو جائے گی. ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام. ابھی ہم نے وہاں کہا تھا دلوں کے اندر, دلوں میں اگر مضبوطی ہوگی, ہمت ہوگی تو پھر پاؤں بھی اس کے جمیں گے. جنگ میں اگر دل میں اگر بدلی پیدا ہو جائے تو پاؤں اکھڑ جائیں گے. اس لیے اللہ نے یہاں پہلے کہا لیربط علی قلوبکم, تمہارے دلوں کو مضبوط کرے, وہ سب بھی تبھی اقدام, اور تمہارے پاؤں جما دیں. اور بھی بہت سی آیتیں ہیں. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کہ فرمایا ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. اور دل کے ابتلاء کے تعلق سے فرمایا ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم, دل کے کفر کو اس طرح بیان فرمایا. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم, فرمایا وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. وفرمایا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل. ان آیات قرآنیہ کا تذکرہ تھا جن میں دل کے تعلق سے قلب کا لفظ استعمال ہوا ہے. واقعہ یہ ہے کہ انسان کے جسم میں دل و دماغ دو اہم حصے ہیں جن کے ذریعے انسان کو اپنی زندگی کے اور اپنے ارد گرد کے معاملات اور حالات کو سمجھنے اور ان کے سلسلے میں اپنی چاہ اور پسند کو عمل میں لانے کا ظہور ہوتا ہے. ان میں عقل سے تعلق رکھنے والے معاملات کو دماغ سے متعلق سمجھا جاتا ہے اور جذبات و احساسات کا تعلق دل سے جانا جاتا ہے. اس طریقے سے دل و دماغ کو انسانی زندگی میں انسان کو دوسری مخلوقات پر اپنی برتری ثابت کرنے کا موقع ملتا ہے. جہاں تک دماغ کا اور عقل کا تعلق ہے تو تنہا انسان کو عمل پر اور کارگزاری اختیار کرنے پر آمادہ نہیں کر پاتا, وہ صرف انسان کی معلومات اور واقفیت میں اضافہ کرتا ہے. لیکن دل و جذبات انسان کچھ کرنے یا کر گزرنے پر آمادہ کر دیتے ہیں اور انسان کو دیگر مخلوقات کے مقابلے میں اہم اور مفید کاموں پر آمادہ کر دیتے ہیں. اور بہت ایسا ہوتا ہے کہ دماغ کی کوئی خرابی دل پر اثر انداز ہوتی ہے, اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دماغ پر بھی بہت زور دیتے تھے. کوئی بار ایسی دیکھتے تھے جس میں فکر کی کجی معلوم ہوتی تھی تو فوراً سے ٹوک دیتے تھے کہ صحابی نے کوئی ایسا کام کیا جو جاہلیت کا تھا, فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ, یہ تو جاہلیت کا کام ہے, تمہارے دماغ میں ابھی تک وہی سب خناس ہیں, اس لیے ایسا کام نہ کرو, آہستہ آہستہ دل اس سے متاثر ہو جائے گا اور دین پر عمل پھر اس سے مشکل ہو جائے گا. اس لیے اس طرح کی کجی دماغ میں کبھی آ جاتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل پوری طرح اللہ کی طاعت اور عبادت کی اہمیت سمجھتا ہے اور اس میں لگا ہوا ہے, لیکن اس کے دماغ کی اصلاح نہیں ہوئی, اس کی فکر میں کجی ہے, تو پھر آدمی گمراہ ہو سکتا ہے اور بڑی بڑی غلطیاں اس سے ہو سکتی ہیں. اس لیے حضرت عمر نے ایک بڑی حکیمانہ بات کہی تھی، یکاد ینقض الاسلام عروتاً عروتاً من نشا فی الاسلام ولم یعرف الجاہلیہ، جو جاہلیت کو، غلط افکار کو، باطل خیالات کو نہ جانے، وہ اسلام کی ایک ایک اینٹ اینٹ سے اینٹ بجا دے گا اور پوری عمارت کو اٹھا دے گا اور اس پر قائم نہیں رہ سکتا، وہ اسلام کو توڑ کر رکھ دے گا. اس لیے فکر بھی اس کی صحیح ہونی چاہیے اور دماغ بھی اس کا درست ہونا چاہیے. باطل افکار بہت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بڑا دیندار ہوتا ہے لیکن کوئی غلط فکر اس کے سامنے آتی ہے کسی آدمی کی طرف سے، وہ سمجھ نہیں پاتا اس کو. اگر اس کی فکر کے اندر کجی ہے، فکر کے اندر درستگی ہو جائے، فکر صحیح ہو جائے، دماغ اس کا درست ہو جائے، جو قرآن کے مطابق ہی سوچیں، اور یہ سب اہل اللہ کی صحبت سے اور قرآن حدیث کے مطالعے سے اس کا دماغ بھی درست ہو سکتا ہے. ورنہ ایک طرف شریعت پر عمل ہوگا، دوسری طرف فکر میں کجی ہوگی اور بہت سی خرابیاں اس میں پیدا ہو سکتی ہیں. یہ دل اور دماغ دونوں پر اسلام نے توجہ دی ہے، لیکن چونکہ بنیادی طور پر مرکزی حیثیت دل کو ہے، اس لیے بار بار دل پر زور دیا گیا ہے. اور بہت سی آیتوں میں دماغ کو بھی کہا گیا، فلا تعقلون کہیں کہا گیا، اور یا اولی الالباب ولکم فی القصاص حیاۃ یا اولی الالباب، عقل کو کبھی خطاب کیا گیا ہے. اس سے بات معلوم ہوتے ہیں کہ عقل بھی اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتی ہے، اور عقل دل کو بھی کبھی آمادہ کر سکتا ہے، لیکن دل عقل پر غالب آ جاتا ہے. اس لیے دل کے اصلاح کی طرف توجہ ہونی چاہیے. جو یہاں جو آئے ہیں اہل اللہ کے یہاں اس میں خدمت میں، یہاں اصلاً آدمی اپنی دل ہی کی اصلاح کے لیے اصلاً آتا ہے. دل کی اس کی سوئی اگر درست ہو جائے تو پھر اس کا قبلہ درست ہو جاتا ہے اور ہر کام اس کا شریعت کے مطابق ہو جاتا ہے. اس لیے ہم ہر طرح سے یکسو ہو کر دل کو یہاں لگائیں، ہے اللہ کی عبادت اور اہل اللہ کی صحبت، تلاوت، ذکر اور دینی مجالس، اسی میں اپنے دل کو ہم لگائے رکھیں، اور دنیا کی دوسری جو فکریں ہیں اس سے بالکل ہم اپنے کو محفوظ رکھیں، اسے ہٹائے رکھیں. تو اس سے انشاءاللہ ہمیں بہت کم وقت میں بہت فائدہ یہاں ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ دلوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.